5 ستمبر 1982 بمقام دہلی کالونی بلدیا ٹاؤن کراچی، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب توحید و رسالت کانفرنس سے خطاب فرما رہے ہیں. موضوع ہے خالق کا مخلوق سے خطاب. تیار کرتا
لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب الأبقاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وجاهدوا في الله حق وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء
دفن کرتا ہے تو وہ اسے خاک میں بدلنے کے
کے بجائے گلزار بنا دیتی ہے اور ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے انسان کی امانت واپس کر دیتی ہے. ایک اور مقام نے فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین میں بھی کئی طبقات پیدا کر دیے. پانی ایک ملتا ہے, زمین ایک ہے, لیکن ایک پانی اور ایک زمین سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بھی مختلف, قد و قامت بھی مختلف, پتے بھی مختلف, پھلوں کی جسامت بھی مختلف, ذائقہ بھی مختلف. ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بدلنے والا, پھلوں کا ذائقہ بدلنے والا, پتوں کی نوعیت بدلنے والا, رنگ بدلنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دوں گا اور آسمان کے تارے میں ایسے چراغ جلا دوں گا, ایسے کمکمے جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے. ستاروں کو تابانی دوں گا تمہارے لیے, سورج کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے, چاند کو لمحانیت عطا کروں گا تمہارے لیے, گلشن مہکیں گے تمہارے لیے, سبزے لہکیں گے تمہارے لیے, انابل چہکیں گے تمہارے لیے, پہاڑ سنجیدہ کھڑے رہیں گے تمہارے لیے, ندیاں پل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے, دریا متلاطم اور سمندر موج دم ہوں گے تمہارے لیے, صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے, راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے. قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھ دی, کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں, کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں, دودھ بھی خالص پانی ملا ہوا نہیں, کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تمہاری غذا کے لیے, کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند ہو کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے. اور قرآن نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم. یہ میرا کرم اور میری مہربانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی, وہ بہرحال تمہاری اطاعت پہ پابند ہیں. میں نے تو انہیں بے زبان بنا دیا تاکہ تمہارے مظالم اور تمہاری زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکیں. ایک اور مقام سے ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شارعین لائبریریوں میں اگر نہیں جا سکتے ہو, کتب خانوں میں نہیں جا سکتے ہو, اگر بخاری اور مسلم سمجھنے کی صلاحیت نہیں, اگر قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں, قرآن دعوت فکر دیتا ہے تمہارے لیے, دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے, دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ لے سر کہاں سے آیا, کس نے بھیجا, تو دیکھتا نہیں کہ تیرے جانور کی رنگت منفی, اس کی گوبر کی بو منفی, اس کے خون کا رنگ منفی, لیکن وہ کون ہے جو تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سعید آباد والو, مہاجر کیمپ والو, کراچی والو, دہلی کالونی والو, سیاہ جانور بدبودار کو پر آپ سرخ خون میں سے خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ تو پھر نمک حلالی کا تقاضا ہے, بگڑنے کی بات نہیں, الجھنے کی بات نہیں, نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام سے ہونا چاہیے نا, جس کا کرم ہے دودھ تقسیم بھی کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ نہیں, چاہے جب تم تاریخ کو تقسیم ہو, یا دو کو, یا تین چار پانچ کو, چھ سات آٹھ کو, نو یا دس کو, یا بارہویں تیرہویں چودہویں کو, پندرہویں سولہویں سترہویں کو, اٹھارہویں کو, انیسویں بیسویں اور آخر تک, جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پر؟ اب کائنات نے فرمایا تمہیں انسان میں کامل بناؤں گا, آنکھیں عطا کروں گا آنکھوں کو قوت بینائی, زبان عطا کروں گا زبان کو قوت نطق گویائی, کان عطا کروں گا کانوں کو قوت سماعت, دماغ عطا کروں گا دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ. آج بھی یہ نعمتیں دے کر تمہیں, تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا, تمہیں آنکھوں کی روشنی دے کر تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھیری پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے, تمہیں فصاحت و بلاغت کی نفاستی دے کر کچھ گونگے اور بے زبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے, تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر حلالت پر رگڑ رگڑ کے بے قرار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے, تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ زمین پر لیٹتے ہوئے لولے لنگڑے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے, تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دوں گا, تمہیں صحت مند بنا کے کچھ بیمار بھی دکھا دوں گا, تمہیں تونگر بنا کے کچھ گداگر بھی بنا دوں گا, تمہیں صاحب عقل بنا کے کچھ قادر العقل بھی پیدا کر دوں گا, تمہیں علم عطا کر کے کچھ بے علم بھی پیدا کر دوں گا. رب العالمین نے فرمایا اور رب العالمین کے محبوب نے فرمایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے جسے آنکھوں کی بینائی عطا کی ہے اسے جا کے میرا پیغام پہنچا دو, اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کر کہیں وہ اندھا نہ بنا دے, جسے اللہ نے صحت عطا کی ہے اسے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بستر پہ نہ لٹا دے, اللہ نے جسے دولت عطا کی ہے اسے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر अपने मोशन को न भूल जाया कर, कहीं वो तवंगर से दर दर का गदागर न बना दे। अब ताला भी जिसे औलाद की रहमत आलम ने फरमाया अपनी औलाद की जवानी पर तकब्बुर न किया कर, अपने मोशन को न भूल जाया कर, कहीं वो सबके जवानी में जनाजे न उठा दे। अल्लाह ने जिसे उरूज अता किया हो, रफातें अता की हो, इज्जत अता की हो, मकबूलियत अता की हो, इक्तदार अता किया हो, कमली वाले ने फरमाया उससे जाके कह दो रात के सन्नाटे में सर्वसजूद होकर कभी कभी अपने मोशन का शुक्र अदा कर लिया कर, कहीं वो रुसवा करके सारी दुनिया के लिए इबरत न बना दे, कहीं वो ये अपनी नेमत विदा न कर ले। इसलिए कि उसे मुकम्मल इख्तियार है, उसे अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुक्तिल मुल्क अंतशाओ वतस्तिउल मुल्क मन तशाओ वतुइज्जु मन तशाओ वतुजिल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सारी नेमतें अता करके तुम्हें दुनिया में भेजूंगा और दुनिया में भेज के भी तुम्हें भूल नहीं जाऊंगा, तन्हा नहीं छोड़ दूंगा, लावारिस नहीं करूंगा। कदम कदम पे मेरी रहमत तुम्हारी निगरान होगी, कदम कदम पे मेरी शफ़क़त तुम्हारी पासबान होगी। तुम मुझे भूल जाओगे लेकिन मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं करूंगा। दुनिया का कोई ताल्लुक, दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हारे इतना करीब नहीं होगा जितना मेरा रब्बुल कलाम तुम्हारे करीब होगा। जहां पर रिश्तों की इंतहा होगी वहां मेरे कुर्ब की इब्तिदा होगी। बाप को बेटा छोड़ जाएगा, बेटे को बाप छोड़ जाएगा, भाई बेवफाई कर जाएंगे, दोस्त तोता चश्मी का मुजाहरा कर लेंगे, शागिर्द नमक हरामी कर जाएंगे, सारे छोड़ जाएंगे, मगर वो नहीं छोड़ेगा। वो तेरी नाफरमानियों के बावजूद भी तुझे तनहा नहीं छोड़ता। कितने प्यार से फरमाया अपने महबूब को, मेरे गुनाहगार बंधु से कह दीजिए नब्बी इबादी अनल गफूर रहीम। मेरे बंदरू से कह दीजिए तुम अपने गुनाहों पे घबराते हो, मायूस हो गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे गुनाह बहुत सही लेकिन मेरी रहमत का जो कोई ठिकाना नहीं। अगर तुम जैसा गुनाहगार कोई नहीं तो मुझ जैसा माफ करने वाला भी कोई नहीं। एक और मकाम पे इरशाद हुआ या चालक नहीं आपके तक मेरे बंदे मेरा पता पूछे उन्हें बता दीजिए इन्नी करीब। मैं तो तुम्हारे करीब रहता हूं, खुदा बंदा कितना करीब है तू। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने अपने ठिकाने के लिए दूर कोई महल नहीं बनाया, नहनु अक्रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद। मैं तो तेरे दिल की गहराइयों में रहता हूं, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा कर दिल झुकाई देखी, जब इतना करीब हूं तो उदूरी फिर मुझे पुकारा करना, मैं तेरी पुकार की लाज रखने वाला हूं, मैं ही तेरे आंसू पूछने वाला हूं। बाकी जहां जाएगा लूटा जाएगा, बाकी जहां जाएगा आए हजरत साहब कहेंगे कुछ लेके आएगा तो कुछ लेके जाएगा, खाली हाथ आएगा खाली। बाकी जहां जाएगा लूटा जाएगा, बस एक ही दर है, खाली हाथ आएगा दामन भर के जाएगा। यहां आने वाले को माजी पर मतूल भी नहीं किया जाएगा, जहाँ ताना भी नहीं दिया जाता कि कल तक तो तूने याद नहीं किया, आज किस मुंह से आ गया। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, जब सारी दुनिया सो जाती है तो उस वक्त उसकी रहमत आसमान है दुनिया पे आके पुकार देती है, दावत देती है, हल मिन मुस्तगफिर, कोई है मुझसे सुलो करने वाला, मैं राजी होने के लिए तैयार हूँ। सरकार نہیں مانا. اگر تم ابھی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا تو توفیق مل جائے گی اسے, وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ میرا رب وہی ہے جس کے سوا میں نے کسی کے آگے زمین نہیں جھکائی. لیکن رحمت عالم نے فرمایا جس نے سجدے تو بہت کیے ہوں کہ ماتھے پر نشان ڈال لیا ہو, جس کی تسبیح تو 5000 دانوں والی ہو, جو جبہ پہن کر رہا ہو, جو حضرت صاحب اور خطیب نشین بن کے بیٹھا ہو, لیکن اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں پر شہید کیا ہو, جب خود سے پوچھا جائے گا من رب کا تو آئے بائیں شائیں کرے گا, جواب نہیں بن پڑے گا. قرآن شروع ہو رہا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ متعدد مرحلوں پر یہی وعدہ یاد دلاتا جاتا ہے او بدو ربکم. اور جب قرآن کریم ختم ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد دلا کے رخصت ہوتا ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور مہاجر کیمپ کے میرے عزیز دوستو, کراچی کے روشن ضمیروں, اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک تجزیہ اور بھی کرتا جائے, اور اگر ناگوار خاطر ہو بھی تو کوئی بات. یہ آپ کو سب سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم میں آپ کو نہیں خوش کرنا چاہتا, میں کسی اور کے خوش کرنے کے لیے کانٹوں کے راستوں پہ چل رہا ہوں. پھولوں کے راستے میرے سامنے بھی پڑے ہوئے ہیں, میرے سامنے بھی پھولوں کے راستے پڑے ہوئے ہیں. مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کو راضی کرنے کے لیے یہ مصائب اور اذیتیں سہ رہا ہوں. اگر آپ کو خوش کرنا ہوتا تو پھر میں بھی کوئی قصیدے کوئی جوڑے کوئی قصے کہانیاں کوئی چوٹ کے یاد کرتا پھر آپ کو سناتا, آپ بڑے خوش ہوتے. لیکن قرآن کا دامن پکڑ رکھا ہے اور یہ سجا ہے خداوندہ زندگی کا آخری لمحہ قرآن پڑھتے ہی گزر جائے. قرآن کریم میں دو بھاگ بدن آئے ہیں, دو بھاگ بدن آئے ہیں, رب اور اب. بدن آپ نے کبھی سوچا ہو رب کے معنی ہے پروردگار, اب کے معنی ہے باپ. اگر آپ کسی رحمان سے پوچھیں کہ آپ کے باپ کتنے ہیں تو خطرہ ہے کہ نہیں, وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے, باپ تو ہے کیوں ہوتا ہے. ایسا کبھی آپ قرآن سے پوچھتے, قرآن سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. رسول کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. صدیقین و شہداء کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. ابرار و اخیار کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. لیکن اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں, ہر جگہ موجود کتنے ہیں, اللہ کے وجود کتنے ہیں, سب تغیروں کا آثار کتنے ہیں, ہر جگہ لوگوں کے خوشحال کتنے ہیں, تو قرآن کے جواب دے گا تیرے باپ کے سوا دنیوں میں آپ بھی کوئی نہیں, تو اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں.
وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا دنیا میں جا کے
ہم یہی کہیں گے ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور دیجیے، کیونکہ کچھ بیمار کہتے ہیں اللہ بھی. ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ خدا کے بعد اگر کسی کے لیے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو پھر اللہ کے بعد یہ حق تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ حضور پوری کائنات میں رب کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں، رب کے بعد بعد خدا بزرگ تو ہی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کی رعایت عظیم انہوں نے جھک کے ملتی ہے، تو محبوب خدا آپ بھی ہمیں اجازت دیجئے نا، ہم بھی آپ کو تازی من جھک کے ملا کریں. ہم تاحق کو ان یوس جدلت کملی والے نے فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامت النساء ان یسجد لازواجهم، اگر میری شریعت میں اللہ کے بعد کسی کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا تازیمی سجدہ کیا کریں، اور چودہویں صدی کے باپوں کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کا صبح و شام سجدہ کیا ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتا، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، مرید شیخ کا سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی اور کیسے مسجود بنے؟ یہاں تو صدیق اکبر جیسا سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے سچے پیر و مرشد کا سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعلیم نہ کرے. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعلیم نہ کرے. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کرے. ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ زیادہ زور دیجیے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، بزرگان دین کی عظمت حق ہے، ان کی کرامت حق ہے، ان کی ولایت حق ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار لی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے. لیکن ہم سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتے، سجدہ اسی کا حق. تو مجاور برادری کہتی ہے دیکھا یہ بزرگوں کو نہیں مانا، بزرگوں کو نہیں مانا، میرے دین تو آپ کو نماز جنازہ کا بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، نماز جنازہ میں وضو کرنا بھی ضروری ہے جس طرح کے دوسری نمازوں میں ضروری، کپڑے پاک ہونا ضروری ہے جس طرح کے دوسری نمازوں میں ضروری، جگہ کا صاف ہونا بھی ضروری ہے جس طرح کے دوسری نمازوں میں ضروری، نیت بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، قیام بھی ہے، اقتدا بھی ہے، امامت بھی ہے، جس طرح کے باقی نمازوں میں ہیں. لیکن باقی کسی بھی نماز میں اگر سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، جنازے میں اگر سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ ایسا کیوں ہے؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں یا مستحبات کوئی نماز ہو، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کی ذات کے تصور کے سوا کوئی نہیں ہوتا. حکم ہے کہ نمازی کے سامنے نہ گزرا کرو تاکہ اس کے لنک میں فرق نہ آ جائے, اس کے راستے میں فرق نہ آ جائے. لیکن جب نماز جنازہ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے شاگرد کے سامنے استاد کی میت, بیٹے کے سامنے باپ کی میت, رہاؤ کے سامنے حاکم کی میت, اور مریض کے سامنے شیخ کی میت. اب یہاں اللہ نے ہے یہ بھی نماز, جہاں اللہ نے سجدے جیسا اہم رکن نکلا کیوں کر لیا؟ اس میں حکمت یہ ہے, حکمت یہ ہے عزیز دوستو, کراچی کے روشن ضمیروں, کہ اگر جہاں بھی سجدہ کیا جاتا تو دور سے گزرنے والا کوئی یہودی کوئی نصرانی شاید یہ خیال کرتا کہ مسلمان خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں, اپنے بزرگوں کے سامنے بھی سجدہ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تشبہ ہو جائے گا, میں اپنی نماز میں اور اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن واپس کر لوں گا, لیکن تیرا سر اپنے سوا کسی اور کے آگے جھکنا گوارا نہیں کروں. نیچے چلی جاتی ہے پھر تعظیم کے عنوان سے سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟ مائی ڈیئر, آپ ذرا چلنے لیجئے, ہم زبان میں بھی کوئی گلوں کے خاموش ہیں, ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب تار تاز و دستگیر حاجت رواہ مشکل کشا یا اللہ بھی. میں تو دعوت فکر دیا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, کبھی تنہائی میں ضمیر سے پوچھئے مشکل کشا کون ہے تو آپ کا ضمیر بھی وہی کہے گا جو یہ ناظر کہہ رہا ہے, آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس سے خود کبھی مشکل نہ آئے, جو مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا, جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا. انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, رسولوں پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, صدیقینوں صالحین و صحابہ پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, تو پھر وہ مشکل کشا نہیں. مشکل کشا وہ ہے جس کے سامنے سب مانگنے والے ہیں اور وہ سب کے کام آنے والا ہے, اللہ الصمد جس کے سب محتاج ہیں, جو کسی کا محتاج, جس دن کسی کا کام بنتا ہی نہیں اور جس کا کام کسی دن رکتا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں کچھ آیا تھا. رب العالمین نے فرمایا تو بربکم, تمہاری سالو نے وعدہ کیا بنا ویسا حضم اللہ النبیین. اب رسالت کام اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا, پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کا اجتماع بلایا, اب اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لینا تھا, انبیاء اور رسل کی مقدس روحوں کا اجتماع بلایا. فرمایا میرے پیغمبروں لمحان سیدکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا, تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر کتاب اور حکمت کی ساتھ میں عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا, تم جاؤ گے اپنے اپنے زمانے میں نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کرو گے, تم جاؤ رسول, پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف موا بعدد کل ذرہ. فرمایا تم جاؤ رسول, تم سب سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کے آئے گا، تم اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنائے جاؤ گے، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہاری نبوت پر اس زمانہ کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری، تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کا یہ مقام ہوگا کہ وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در دیوار کے تذکرے قرآن کریم میں کروں گا، اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب وعدہ کرو کہ تم اس کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعاون بھی کرو گے، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اب بتاؤ یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں، قَالُوا اقرنا، تمام انبیاء نے اعلان کیا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی، فرمایا پر شہدو اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں، یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دے دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء کے برابر یا سب سے بلند؟ نبوت کی کرسی پر سب سے پہلے بیٹھے یا سب کے بعد بیٹھے؟ سوچے، نام زدگی میں سب سے پہلے ہوئی، نام زدگی سب سے پہلے ہوئی، لیکن کام سب کے بعد سوالا، شام میں کمی ہوئی یا شام بڑھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ آخر میں چارج سنبھالنے سے شام کم نہیں ہوا کرتا، آخر میں چارج سنبھالنے سے شام کم نہیں ہوا کرتا، یہی بات ذرا منن کو بھی سمجھا دیجیے، یہ اجڑی ہوئی شے جو تیرے دروازے پہ کاسا دبا لے کے آ جاتا ہے، نظر اللہ نواز حسین خلیدہ پہلا نمبر، اس کو بھی ذرا سمجھاؤ، یہ کہتا ہے علی جیسا حکیم، علی جیسا برگزیدہ اور آخری خلیفہ مان، پہلا وہی ہزار نے بھی اس لیے ترمیم کی، ہزار نے بھی ایک جملے کا اضافہ کیا، اور میرا یہ احساس اضافی جملے کا ثبوت پورے اسلامی لٹریچر کی کسی مستند کتاب سے وہ نہیں دکھا سکتا، جہاں تک کہ ایران کا خمینی اپنی توبیع المثانی میں سے لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دروازان اسد ابن امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فضل گفتن جزو اذان نیر ولی خوب، کہ یہ جملہ جو ہے جزو اذان تو نہیں ہے لیکن ہے بہت خوب، میں نے کہا یہ ولی خوبت یہ کیا ہے، یہ موم کی ناک تو نہیں ہے اسلامی شاعر کو جس طرف آپ چاہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں موڑ دیں، کسی نے اپنی مرضی کے مطابق درود و سلام گھڑ لیا، کسی نے اذان گھڑ لی، کہ یہ خوب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مسجد نبوی میں حضرت بلال نے دی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سنی، پھر دور خلافت راستہ میں دی جاتی رہی، اور پھر صدیوں تک وہ اذان مسجد نبوی کے مناروں سے بلند ہو رہی ہے، اذان وہ رہی ہے محرف اذان چاہیے، انہوں نے اذان کے اندر کچھ ملایا اور ان کے بھائیوں نے اذان سے پہلے کچھ ملایا، بھائی بھائی ہے نا، भाई भाई, वाह भाई भाइयों, भाई भाई तो है नहीं, वो उधर पढ़ते हैं ये इधर पढ़ते हैं। अब कहता है कि अब्दुल मजीद नदीम जो है ये हजरत अली को खलीफा नहीं माना। मैं यही कहता हूं कि तुझे वो ही काफी था जिसके बल बोते पर कमाता था वो रुखसत हो रहा है। मैं आपसे पूछूं, माफ कीजिएगा, कहता है दुश्मन ने कुछ खिला दिया तो नहीं माई डियर, दुश्मन दुश्मन ने कुछ नहीं खिलाया तुझे, खिला के कुछ अहमद हो गया। सहाबा की मार पड़ी, मजलूम उस्मान की मार पड़ी है, फारूक आलम की मार पड़ी है। तुमने कभी ये नहीं कहा कि जब फारूक आलम शहीद हुआ तो आसमान से खून बरसा, कभी नहीं कहा कि जब उस्मान पर चोरी से पानी बन रहा और अपनी छात्रों ने उस मजलूम को सिवा कर दिया तो आसमान से खून बरसा, नहीं कभी नहीं कहा कि जब हजरत हमजा के नाम के ग्यारह टुकड़े हुए तो आसमान से खून बरसा, कभी नहीं कहा कि जब पहुंचने हजूर एम को अल्लाह अलैहि वसल्लम के दंडाले पर कुर्बान हो गए तो खून आसमान से खून बरसा, नहीं। मेरे अजीज को हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा राशिद है, जो हजरत अली को खिलाफत खलीफा राशिद नहीं मानता, खिलाफत آگے سنیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسا ہیں، حضرت علی کے نور نظر ہیں، سیدہ فاطمہ حضور کی چھوٹی بیٹی، حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن، سیدہ فاطمہ زہرا کے رخت جگر ہیں، جنتی ہیں، شہید ہیں، مظلوم ہیں، اس کے کافر جہنمی ہیں، ملعون ہیں، اور یزید جیسے لاکھوں بھی حضرت حسین کے پائے ہاتھ چوتے کی خاص سے بھی میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے افضل ہے، اعلیٰ ہے، جنتی ہے، جو حضرت حسین کو جنتی نہیں سمجھتا میرے اس چیز کو جنتی سمجھ میں آئی بات آپ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے اس کے خلاف رسالے لکھی، تو مولانا وہ میرا نہیں ہے وہ تمہارا ہے، وہ میرا ہوتا تو میرے خلاف اشارے لکھنے سے پہلے مجھ سے بڑا حراس رابطہ قائم کرتا، اس کے بعد بھی